مصدرواسي أنت ميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ لقمان چل رہی ہے اور سورہ لقمان کی یہ دسویں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں اور انسان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ وحدہ لا شریک سب سے بڑے ہیں اللہ کی قدرت اصل قدرت ہے اصل طاقت مرکز طاقت کا وہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں جو طاقت عطا کرتا ہے سب اللہ کی دیوی طاقت ہے فرمایا کہ دیکھو غور کرو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اس کی قدرت پر کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے پیدا کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان حد نگاہ تک نظر آتا ہے اور کہیں کوئی ستون نہیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں جو آسمان کو تھام لے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور زمین میں اللہ رب العزت نے پہاڑ رکھے اَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ زمین وہ جھولنے نہ لگ جائے اس کا بیلنس خراب نہ ہو جائے توازن خراب نہ ہو جائے اس لیے اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کو رکھا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ اور اللہ تعالی نے اس زمین کے اوپر جانوروں کو چوپایوں کو چاروں طرف پھیلا دیا آپ دیکھیے ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کرنے والی ہے آسمان کا بغیر ستون کے ہونا زمین اتنی بڑی زمین ہے کوئی چیز زمین کو کون سی چیز ہے جو زمین کو کنٹرول کرتی ہے یہ بھی تو ایک سیارہ ہے کس چیز کے اوپر رکا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اتنے انسانوں کو پیدا کیا اتنے چرند و پرند کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمایا ہر انسان ہر جاندار ہر جانور ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی اور پھر آپ دیکھیے زمینوں کے اندر موسموں کا فرق کتنا بڑا فرق ہے. کہیں سردی ہے بے تحاشا، کہیں گرمی ہے بے تحاشا. جہاں سردی بے تحاشا ہے وہاں اس سردیوں کے موسم میں -20 -25 سائبیریا کے علاقوں میں -50 تک چلا جاتا. ہمارے پاس ایک مرتبہ آئے سائبیریا کے ایک آدمی آئے، اس نے آ کر کہا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ -70 تک جاتا. آپ اندازہ کریں، کہنا آسان ہے، حیات ممکن نہیں ہے، لیکن انسان رہ رہا ہے. انسان ہی نہیں رہ رہے، چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں، معصوم بچے ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں اس موسم میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں، چرند و پرند ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں. سب کو اللہ نے اس موسم کی برداشت اور طاقت دے دی. اور گرمیوں کے زمانوں میں جہاں گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے ہیں سبی، جیکب آباد، نواب شاہ کے علاقے، شدید گرمیوں کے علاقے جو مائنس جو کہ 55 ڈگری تک چلا جاتا ہے جن کا ٹمپریچر، یعنی ہم تو کراچی میں رہنے والے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ کے عرب ممالک ہیں، وہاں پر یہ موسم ہے. یہ دنیا کی سہولتیں تو آج آئی ہیں، ایئر کنڈیشن، فریج اور دنیا جہاں کی چیزیں تو اب کچھ عرصے سے آئی ہیں، لیکن اس جگہ کا ٹمپریچر اور اس جگہ کے جو موسم ہے وہ تو صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. وہاں کے رہنے والوں کو اللہ نے اس کی طاقت دے دی. وہاں چھوٹے چھوٹے جانور ہیں وہ بھی زندہ ہیں، بچے بھی زندہ ہیں، انسان بھی زندہ ہے، جوان بھی زندہ ہے، بوڑھے بھی زندہ ہیں، مرد عورتیں بھی زندہ ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ بتا فرماتے کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے اندر کوئی مجال نہیں کہ کسی چیز کو برداشت کر سکے، لیکن اللہ رب العزت اس کو طاقت دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر یہ سہار پیدا کرتے ہیں کہ کوئی برفوں میں رہ رہا ہے، کوئی گرم زمین علاقوں میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب در حقیقت کیا ہے، پھر میری قدرت کی نشانی ہے. پھر اللہ کی قدرت ایک تھوڑی ہے، لا تعد ولا تحصى، آپ اس کو گن نہیں سکتے، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے. پھر جو علاقے جیسے ہیں اور ان علاقوں کی جیسی ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ضروریات انسان کی ماں پیدا کرتے ہیں. دیکھیے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، جیسا موسم ہوگا اس کی ضرورتیں وہاں دستیاب ہیں. گرم موسم کے لوگوں کے لیے ٹھنڈی چیزیں دستیاب ہیں، اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر گرم چیزیں دستیاب ہیں. یہی حال فروٹ کا، یہی حال سبزیوں کا، یہی حال اشیاء کا. ایک اللہ کا نظام ہے، کوئی انسان اس نظام کو پہنچ نہیں سکتا. اب مثال کے طور پہ جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں، ان صحرائی علاقوں میں تربوز پیدا ہوگا، گرما پیدا ہوگا، خربوزہ پیدا ہوگا، پانی والے فروٹ پیدا ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت. اب وہاں ضرورت اس کی پڑتی ہے تو وہاں یہ چیز پیدا کر دی. یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم نہ انسان کبھی کر سکتا ہے، نہ انسان کے بس میں یہ تقسیم ہے. کس کو کیا چاہیے کوئی انسان نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی حکومت اس کی ترتیب بنا لے کہ کس چیز کو کیا پیدا کرنا. سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم آؤ اللہ کی طرف، تم آؤ اللہ کی احکامات پر غور کرنے کی طرف، کہ جو اتنا بڑا خالق کائنات، جو اتنا بڑا مالک کائنات، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا حکیم، حکمت والا، ہم اس کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کی بات کی طرف ہم توجہ کرتے نہیں، دوسروں کی باتوں کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا زیادتی ہے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم پھر اس پانی سے زمین میں ہر قسم کے جوڑے اگاتے ہیں. جتنی پیداوار ہے زمین کی، ان میں نر اور مادہ، نر اور مادہ، ان سب کے جوڑے چلتے ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر مرد اور عورتیں ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں، ان کے اللہ نے جوڑے بنائے، اسی طریقے سے اللہ نے اپنی زمینی میں پیدا ہونے والی دیگر مخلوقات، جن میں حیوانات ہیں ان کے اندر بھی نر مادہ، پرندے ہیں ان میں بھی نر مادہ، یہاں تک کہ نباتات ہیں جن میں درخت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کے اندر بھی نر مادہ، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں. اصل چیز تو بارش ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی زمین پر بارش ہے نہ ہو تو زمین کا پانی وہ کبھی بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، یہ جو ہمارے یہاں گرمیوں کا موسم گزرا، کتنے عرصے کے بعد ہمارے یہاں بارش ہوئی ہے کھل کر. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاں باغات جن کے ہیں اور وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں باغات بھی رکھتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اتنا عرصہ ہو گیا اب آپ کا دیا ہوا پانی اس فصل کے لیے کافی نہیں ہوتا. کتنا پانی کہاں سے لائیں گے پانی، آپ کتنا بھی پانی دے دیں وہ اس فصل کے لیے کافی نہیں، اس زمین کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ آسمانی بارش نہ برسے اور اللہ رب العزت اپنے پانی کو نہ برسائے. اس کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہماری قدرت کے ساتھ چلتی ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں انہیں بہت کچھ کر لیا، حقیقت میں انسان کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی قدرت کے آگے. تو اسی کو فرمایا کہ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چند چیزوں کو بیان کیا، ساری چیزیں تو بیان بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک چیز بیان کی کہ آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے، دوسرا زمین کو پیدا کیا، ان میں جانور چرند و پرند کو پھیلایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا. یہ بارش کا پانی وہ ہے کہ اس کے بغیر انسانی حیات ممکن نہیں. خدا نہ خواستہ کسی زمین پر یہ بارشیں بند ہو جائیں کسی قوم کے گناہوں کی سبب سے، کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. انسانوں کو ہجرت کرنی پڑ جائے، زمینوں کے علاقے چھوڑنے پڑ جائیں اگر آسمان کا پانش نہ ہو، کہاں کس چیز کا انسان مقابلہ کر سکتا. اسی لیے تو حکم ہے کہ جس طریقے سے مال و دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وضو میں پانی کو احتیاط سے استعمال کرو. فرمایا کہ پانی کو ضائع مت کرو، پانی کو ضائع مت کرو، پانی میں اسراف مت کرو، اور فرمایا کہ وضو میں اسراف مت کرو اگرچہ تم کسی دریا کے کنارے پر کیوں نہ بیٹھے ہو. یہ سوچ کر کہ پانی تو بہت ہے چلو بھائی بربادی لگاؤ جتنا دل چاہے بزائے کرو. یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، کہ تین مرتبہ سے زیادہ منہ مت دھو، تین مرتبہ سے زیادہ ہاتھوں کو مت دھو. فرمایا کہ کسی شخص نے اگر یہ کام کیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا. ہمارے ہاں نل کا کھولتے اور اب پہلے تو ہاتھ دھویا، اب اس ہاتھ کو رگڑ رہے ہیں، نلکے سے پانی بہ رہا ہے وہ فل رفتار سے کھولا ہوا ہے، اس کے بعد کلی کی، اس کے بعد منہ پہ پانی ڈالا، نلکا نہیں بند کریں گے، اب منہ کو رگڑ رہے ہیں، داڑھی میں خلال ہو رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، پھر ہاتھوں کو. ایک وضو میں اتنا پانی ضائع ہو جائے گا کہ 10 انسان وضو کر جائے اس کے اندر. تربیت نہیں ہے نا، ان چیزوں کو ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، تربیت نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ پانی، گجراوالہ میں ایک صاحب ہیں، عالم ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مقدار پانی سے وضو فرماتے تھے اتنی مقدار کا لوٹا بنایا ایک، اور ہمیں بھیجا کہ جی یہ وہ، میں نے سارے حساب کتاب کو ناپا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ 5 مد سے وضو فرماتے تھے. مد اس زمانے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کو ناپا گیا تو وہ اتنا چھوٹا لوٹا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حاضرین میں سے کوئی اسے وضو نہیں کر سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کون اہتمام کرتا ہوگا پاکی کا. جو معلم ہے ہمارے، جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں تعلیم دی، وہ اتنے چھوٹے پانی سے وضو کرتے تھے لوٹے کے، وہ آج بھی ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. کیا تھی بات؟ کہ تربیت تھی، سیکھا تھا. ہم لوگ ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، تو اتنا پانی غسل میں ہم برباد کرتے، 15-15 منٹ پہ جا کر تو غسل مکمل ہو رہا ہے. آپ اندازہ تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غسل کی مقدار، کے پانی کی مقدار لکھی ہے، وہ اتنی کم ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے حکم ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو. سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر پانی پیو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے. کس طریقے سے اللہ تعالی ہمیں یہ پانی دیتے ہیں ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ آپ کا سمندر ہے، ہمارا کلفٹن کا سمندر ہے، سمندر بحر عرب ہمارا لگتا ہے. گرمیوں میں یہاں سے مونسون اٹھتا ہے، بادل اٹھتے ہیں. عجیب اللہ کی قدرت دیکھو، پانی تو نمکین سمندر کا، آپ اس کو منہ میں بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن جب مونسون اٹھتے ہیں اس سے بادل اور بخارات اٹھتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں، وہ کڑوے نہیں ہوتے. وہ بادل اٹھے، مونسون اٹھا، بادل بنے، اوپر گئے، سارا پانی کراچی میں برس جائے، کراچی تو ڈوب جائے. اللہ رب العزت ان بخارات کو اٹھاتے ہیں، اس بخارات کو اٹھا کر آپ بادل دیکھیں، کراچی کے اوپر سے مستقل بادل گزرتے ہی رہتے ہیں، گزرتے ہی رہتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں جب ہمارے ہاں کراچی میں، کراچی کے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس بارش ہونے ہی والی ہے، حالانکہ بارش کوئی نہیں ہوتی. یہاں سے بادل جا رہے ہیں، پہاڑی علاقوں پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں. اور وہ پانی جو سمندر سے بخارات کی شکل میں اٹھا، بادل بنے، وہ بارش کا پانی جا کر برسا کہاں؟ پہاڑی علاقوں میں. ان پہاڑی علاقوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ کی برف کی چوٹیوں پر وہ برف بن جاتا ہے، گلیشیئر بن جاتے ہیں. وہاں پانی محفوظ ہو گیا، اٹھے یہاں سے سمندر سے، گئے اتنی دور، وہاں جا کر برسے. برسنے کے بعد جو بارش کا پانی بہا وہ لوگوں کے استعمال میں آیا، اور جو رہ گیا وہ اللہ تعالی نے اس کو گلیشیئر کی صورت میں محفوظ کر دیا. اب وہ پانی محفوظ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی دنیا کا انسان نہیں اس کو کر سکتا. اب جب وقت آتا ہے گرمیوں کا تو وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں، وہ بھی گلیشیئر ایک، اللہ رب العزت آپ دیکھیے ایک خاص مقدار کے اندر گلیشیئر کو پگھلاتے ہیں. زیادہ گلیشیئر آ جائیں تو سیلاب سے علاقے تباہ ہو جائیں، ایک مخصوص مقدار جو انسان کی ضرورت کی ہے ان سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں. وہ ندی نالوں کی صورت میں پہاڑی علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں، ہر پہاڑ کی چوٹی سے وہ ندی نالے بہ رہے ہیں، خوبصورت خوبصورت آبشاریں. وہ ایک دریا میں آ کر گرتی ہیں، وہ دریا آ کر ایک بڑے دریا میں گرتا ہے، وہ بڑے دریا آ کر پورے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا وہ پانی دوبارہ آپ کے پاس کراچی میں آ کے پہنچتا ہے. راستے میں کتنے علاقے، کتنے شہر، کتنے انسان ہیں جو اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے پانی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی بلی بھیجتا تم کو پانی کا، میرا کوئی مطالبہ نہیں، بس یہ مطالبہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اس کو اقرار کرو کہ یا اللہ یہ آپ کی نعمت ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر یہ ہے پانی کو ضائع مت کرو، یہ شکر ہے. اللہ کا نام لے کر پانی کو پیو، یہ شکر ہے. بس یہ ہے بات. امبتنا، اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ امبتنا وانزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے بارش کے پانی کو نازل کیا. فامبتنا، ہم نے اگائے اس پانی سے، بالکل زوجین کریم، ہر چیز کے عمدہ عمدہ، ہر قسم کے اچھے اچھے جوڑے اگائے. پینے کے لیے بھی کام آیا، جسمانی صفائی کے لیے بھی پانی کام آیا، دھونے کے لیے بھی پانی کام آیا، زمین کی پیداوار کے لیے پانی کام آیا، ہر چیز کے لیے پانی. تو فرماتے کہ یہ میری خاص نعمت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے پانی میں رکھی ہے، جو فائدہ پانی میں رکھا ہے، کوئی دنیا کا لکوڈ، کوئی دنیا کی مائع چیز انسان کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا. آپ جوس پی لیں، دن بھر میں ایک گلاس پی سکتے ہیں، دوسرا گلاس نہیں آپ پی سکتے، چلو کوئی دو پی لے، لیکن آپ کو پانی ہر صورت میں چاہیے. کوئی کولڈ ڈرنک پی لیں، کوئی جوس پی لیں، کوئی رس پی لیں، کچھ کر لیں، پانی کی کمی، پانی کی خواہش آپ کی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے. یہ ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں میں گنوایا، اور ایک جگہ پہ نہیں گنوایا، بے شمار جگہوں پہ گنوایا کہ دیکھو ہم نے پانی کو پیدا کیا، دیکھو ہم نے پانی سے مردہ زمین کو اگایا، دیکھو ہم نے پانی کو نازل کیا، ہم نے پانی کو نازل کیا. ہم لوگ توجہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں کی طرف، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہمارے لیے کیا کیا کام کر رہی. اس کو فرماتے ہیں پھر یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہاذا خلق اللہ، یہ چیزیں میری پیدا کردہ ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کتنا واضح اعلان کرتے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کو خدا نہیں مانتے، جو اللہ کو رب نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ بتوں کے اللہ کے باوجود کی موجودگی میں اور اللہ کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بتوں کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فارونی، مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح، فارونی مجھ کو بتاؤ تو صحیح، مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح، ماذا خلق الذین من دونی، میرے علاوہ کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ یعنی سب چیزیں تو پیدا میں نے کر دی، میری تم سننے کے لیے تیار نہیں، میری تم ماننے کے لیے تیار نہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، مجھے بتاؤ تو دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے پیدا کیا کیا؟ ایک بت. میں وہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، ایمان اللہ کی عطا ہے، ایمان اللہ کی عطا ہے. اتنے بڑے بڑے ماہر سائنسدان، اتنے بڑے بڑے ماہر فلکیات، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر جو انسانی جسم کے آپریشن کر کے دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اللہ نے کیا کیا کارخانے رکھے ہیں. ایک ایک چیز اللہ کی پیدا کرتا، دنیا میں کوئی اس کا متبادل نہیں. ماہر فلکیات دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کائنات کا نظام چل رہا ہے. اللہ اکبر، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، جائیں گے سجدہ ریزوں نے بت کے سامنے، ابھی الٹی کھوپڑی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، میرے علاوہ تمہارے ان معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ نہیں، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ نہیں، یہ لوگ بے انصاف ہیں اور مستقل بھٹک رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر یہ رکوع پورا ہوا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، اللہ تعالی کو اپنی عبادتوں میں، سب پسندیدہ ترین عبادتوں میں ایک شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر. اللہ رب العزت کو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز دی، ہر چیز پیدا کی، پوری دنیا کا نظام انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف شکر چاہیے، تم شکر کرو. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا ولقد آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو، حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی، اور یہ کہا ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. فمن یشکر، پھر فرمایا شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں، یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ اس شکر کا فائدہ آپ کو ہو. جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، جب بچے ہوتے ہیں نا انسان کے، اپنے بچے ہیں، ماں باپ کی تربیت میں سب سے پہلی تربیت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا پڑھو، وقت ضائع نہ کرو، بڑوں کا ادب کرو. اس سے ماں باپ کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر بچے پڑھ لیں گے تو ماں باپ کو کون سے دو پیسے ملیں گے؟ بچے اگر مؤدب بنیں گے تو ماں باپ کا کون سا دنیاوی فائدہ ہے؟ بچے کیوں کہ ماں باپ کیوں کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ پڑھو، وقت ضائع نہ کرو، ادھر ادھر نہ اپنے وقت کو برباد کرو؟ کس لیے کہتے ہیں؟ تاکہ وہ ایک انسان بن جائے، تاکہ وہ سنبھل جائے، تاکہ وہ سدھر جائے. ماں باپ کو بچے سے کیا لینا ہوتا ہے؟ ماں باپ تو بچوں کو دیتے ہیں، نہ کہ بچوں سے لیتے ہیں. کس لیے کہہ رہے ہیں ماں باپ؟ بچوں کے فائدے کے لیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر کرو گے لازیدنکم، تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہیں فائدہ ہو. اللہ کو ہمارے شکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری کون سی عبادت کی ضرورت ہے؟ یہ تو جو کچھ ہے اپنے فائدے کے لیے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فانما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن یشکر، جو انسان شکر ادا کرتا ہے، فانما یشکر لنفسی، وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے. ومن کفرا، اور کوئی انسان اگر ناشکری کرے، کوئی انسان اگر کفران نعمت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اللہ بے پرواہ ہے, سب تعریفوں والا. اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری شکر کی, تو اللہ بے پرواہ ہے, یعنی اس کا نقصان تم کو ہی ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. تو بھائی اصل چیز ہے شکر. شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کی دو قسمیں, دو طریقے. ایک شکر ہوتا ہے زبان سے, ایک شکر ہوتا ہے عمل سے. زبان سے تو شکر یہ ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے نا جی, پانی پیا تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے رزق عطا فرمایا, کھانا کھایا, الحمدللہ پڑھو, الحمدللہ الذی اطمنا, وہ دعا آتی ہے وہ پڑھو. نہیں تو زبان سے صرف اتنا کہہ دو الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا ہو, ہر نعمت ہر کام پر اللہ کا شکر. یہ ہے زبان سے شکر. اور شکر کی دوسری قسم ہے اپنے عمل سے شکر. عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. اللہ نے صحت دی, کوئی معمولی نعمت ہے صحت انسان کی؟ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, البان والحفیظ کسی انسان کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے, تو آپ مجھے بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ علاج تو چلتے رہتے ہیں, لیکن بیماری کے ساتھ علاج بھی چل رہا ہے, انسان اپنی زندگیوں سے عاجز آ جاتا ہے. تو صحت کتنی بڑی عظیم دولت ہے. کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے, یعنی ہر نعمت اچھی لگتی ہے اس وقت جب انسان کی صحت اچھی. تو اللہ نے صحت دی, زبان سے شکر ادا کرو الحمدللہ. اور اب دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی گئی صحت کو ناجائز کاموں میں مت لگاؤ. ان توانائیوں کو, اس قوت کو, اس طاقت کو, اس جسمانی صحت کو حرام کاموں میں مت لگاؤ, اس سے بچو. یہی حال ہر نعمت کا ہے. مال دیا اللہ نے, اس کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ اپنے مال عطا فرمایا. اور دوسرا شکر کیا ہے؟ کہ اس مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال مت کرو, ضائع نہ کرو, فخر نہ کرو, تکبر نہ کرو, دوسروں کو نیچے دکھانے کی فکر میں نہ لگو, اسراف نہ کرو, بلا وجہ مال کو بربادی اور ضائع مت کرو. ہر نعمت کا یہی معاملہ ہے. اس کو فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. کوئی انسان اگر ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے, اللہ کو آپ کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناشکری اچھی چیز نہیں ہوتی. ناشکری نہیں, کبھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. کبھی انسان بعض اوقات مانگتا کچھ ہے, اللہ دیتے کچھ ہے, جتنا مانگا تھا اس سے کم مل گیا, تو جو ملا اس پر تو شکر ادا کرو. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ, کہ دیکھو مانگنا تمہارا کام اور دینا اس کا کام. مانگنا کس کا کام؟ بندے کا کام. اور دینا کس کا کام؟ اللہ کا کام. جب ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے, مانگو جب اللہ سے, تو بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگو. تم اپنے سے نہیں مانگ رہے, تم کس سے مانگ رہے ہو؟ انسانوں سے نہیں مانگ رہے, بلکہ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ مصب رب الارباب, جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس سے مانگ رہے ہو. تو بڑی سے بڑی چیز مانگو, تم خالق کائنات سے مانگ رہے ہو. اس کے لیے تو ساری دنیا ہی کچھ نہیں ہے, وہ ساری دنیا بھی قدموں میں ڈھیر کر دے تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جب مانگنے کے بعد وہ اللہ اپنی مرضی سے جو آپ کو عطا فرما دے اس کے اوپر راضی برضا ہو جاؤ, کیونکہ اب دینے کا فیصلہ اس کا ہے. آپ نے مانگا, اس نے دیا, اس نے کتنا دیا اس پر راضی ہو جاؤ, اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے دیا, کرم ہے آپ کا, آپ کا شکر ہے, آپ کا احسان ہے. یہ بھی نہ ملتا تو ہم کہاں جاتے؟ ہم لوگ یہاں پر آ کر ناشکری کرنے لگتے ہیں. اگر ہماری مرضی کی چیز نہیں ملی, کم ملی, یا کوئی تبدیلی اس میں ہوئی, تو ناشکری کے جملے پہلے آتے ہیں, شکر بعد میں آتا. شکر کرو اللہ کا, اللہ نے دیا. انسان کی صحت ہے, شکر ادا کرو. آدمی کو مہینے میں پیسے ملتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے, ملازمت کس سے ملے یا کاروبار سے اس کو پیسے ملے, شکر کرو. ہمارے لوگ یہ کر ہم میں سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ناشکری پہلے کرتے کہ بھائی اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا. ارے بھائی جو اللہ نے دے دیا اس پر تو شکر ادا کرو, اس میں شکر کا جملہ پہلے بولو, اس میں پہلے نام پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ یہ تو اپنا عطا فرمایا, جو کمی رہ جائے اور مانگ لو اللہ سے, پھر دینا نہ دینا اس کا کام. ہم لوگ اکثر زندگی میں ناشکری کے جملے بہت بولتے ہیں, ہماری زندگی میں ناشکری زیادہ ہے. جو ملا اس کا تو ذکر نہ فکر, جو ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں, اور جو نہیں ہے اس کا شکوہ. یہ تو مومن کا کام نہیں ہوتا. مومن کا کام یہ ہے کہ جو مل گیا پہلے اس پر شکر ادا کرو اللہ کا. کوئی کمی ہے, کمی تو انسان کو رہتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلے تو انسان کے چلتے ہیں, وہ اللہ سے مانگو. دے دیا اس نے دے دیا. دو چیزیں ہیں, ایک محنت اور ایک دعا. ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں میں کمی ہے, محنت کی کمی ہمارے ہاں, اور دوسرے نمبر پر اللہ سے مانگنے کی کمی. نہ تنہا انسان کو محنت کچھ دیتی ہے, نہ تنہا دعاؤں سے کچھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ پیر تو ہلانے پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی ہے. اللہ کے نبی سے کوئی مقرب نہیں ہو سکتا اللہ کا, انہوں نے بھی محنت کی ہے. دعا اور محنت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اللہ رب العزت برکت ڈالتے. محنت بھی جائز طریقے کے ساتھ. آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں محنت نہیں ہوتی. حقوق کے کتنے دعوے ہیں, ہر ادارے کے اندر انجمنیں بنی ہوئی ہیں, ہر ادارے کے اندر انجمنیں, تنظیمیں, ویلفیئر یونینیں ہیں. وہ تمام یونینیں مطالبے کس کے کرتی ہیں؟ حقوق کے, کہ ہمارے صاحب حقوق نہیں مل رہے, کمپنی نے ہم کو تنخواہیں نہیں بڑھائی, کمپنی نے ہم کو یہ فیسلٹیز نہیں دی, کمپنی نے ہمارے ساتھ یوں کر دیا تو ایسا کر دیا. کسی کوئی تنظیم آپ کو یہ کہتی بھی نظر آئے گی کبھی کہ جی آپ حقوق کا تو مطالبہ اپنی کمپنی سے کرتے ہو یا حکومتوں سے کرتے ہو, لیکن جو حقوق تمہارے اوپر ہیں کیا تم نے وہ بھی حقوق ادا کیے؟ اپنے ذمے کے حقوق, اپنے ذمے کے حقوق کی کوئی ادائیگی کا کوئی تصور نہیں, اور مانگنے کے لیے ہر وقت تیار, تو کیسے کہاں ہوگا کہ اپنے ذمے کے کام کرے نہیں اور دوسری چیزوں کا مطالبہ ہر وقت ہے. تو فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا, جو ملے اس پر راضی ہو, مانگو اللہ سے, جو دے گا اللہ دے گا. ترتیب دنیا کی اللہ بناتے ہیں, آپ اور ہم نہیں بناتے ترتیب, سب اللہ کی ترتیب بنی ہوئی ہے. اللہ سے مانگو اور محنت کرو, اپنے کام کو ایمانداری سے کرو, اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ کریں. اگر ہم اپنے کام کو محنت سے کریں, اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے انسان کے کام میں برکت عطا فرماتے ہیں. محنت کر کے جو پیسہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا پیسہ دیں گے لیکن برکتوں والا پیسہ عطا فرمائیں گے, کیونکہ اس نے محنت کی ہے, بشرطی کہ اس کے اندر کوئی ناجائز اور حرام کام نہ کیا. ہم لوگ نہ محنت کرتے ہیں نہ اللہ سے مانگتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کاموں میں بھی برکتی آتی ہے. تو اس کو فرمایا کہ تم جو ہے شکر ادا کرو, اور جو انسان ناشکری کرتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کو دینے والے نہیں, پھر اللہ بھی بے نیاز ہے اس انسان سے. حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آ رہا ہے, یہ کون تھے, ان کے اندر ان کی نصیحتیں آ رہی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی جب نصیحتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں, قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ, یہاں سے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں. تو مناسب معلوم ہوا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت لقمان علیہ السلام حضرت وہب ابن مربع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے, اور ایک اور راوی ہیں حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالزاد بھائی تھے. اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی تھی, اتنی لمبی عمر عطا فرمائی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا، ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ملا. کہ اور اس یہ بات دوسری روایات سے بھی ثابت ہوتی ہے جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت لقمان علیہ السلام تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، جو قرآن پاک کی تفسیر فرماتے تھے، ان سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، جس کو کہ تفسیر در منصور میں یوں لکھا ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر کا کام، بڑھئی کا کام کرتے تھے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے حالات دریافت کیے گئے تو فرمایا کہ پس قد تھے اور ناک بھی ان کی جیسے حبشی لوگوں کی ناک ہوتی ہے، چپٹی، اس طریقے کی ان کی ناک تھی. اور دوسرے حضرات مفسرین جیسے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے غلام تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے اور پھٹے ہوئے قدموں والے تھے، ان کے قدم پھٹے ہوئے تھے. ایک سیاہ رنگ کا حبشی آدمی تھا، وہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے گیا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے کالے رنگ پر غم نہ کیا کرو، تم اپنے کالے رنگ پر کیا نہ کیا کرو، غم نہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں میں تین ایسے عظیم و شان بزرگ گزرے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے اور کالا رنگ تھا، لوگوں میں سب سے عظیم لوگ تھے اور کالا رنگ تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایک تو تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کہنے کو حبشی تھے، رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین یہ تمنائیں کرتے ہیں، یہ سفارشیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضرت بلال کے قدموں میں قبر میں جگہ مل جائے. جس قبرستان میں حضرت بلال، دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، تو سفارشیں کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ کہ کسی طرح اس قبرستان میں ہمیں جگہ مل جائے جہاں پر بلال تشریف فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے معراج پر، واپس آئے، فرمایا کہ بلال آپ کون سا ایسا کام کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ صحابی تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ وہ لوگ تھے جو باڈی گارڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر وقت آگے پیچھے سائے کی طرح کہ کوئی آپ کو ہم نقصان نہ پہنچا دے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی آپ کا کام ہو، ہر وقت ساتھ ساتھ. ایک لمبا واقعہ ان کے ایمان لانے کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے، ایک لمبا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں تشریف کیا تو میں نے وہاں پر آپ کے قدموں کی آہٹ سنی جنت میں، تو آپ کون سا ایسا کام کرتے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو تحیت المسجد پڑھتا ہوں، اور وضو کی دو رکعتیں جو ہوتی ہیں تحیت الوضو وہ پڑھتا ہوں، تحیت الوضو پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو آپ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ میں نے آپ کی پیروں کی آہٹ جنت میں میں نے سنی. یہ حال تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، اونچے درجے کے صحابی. تو فرمایا کہ تم اپنے کالے رنگ پر غم نہ کیا کرو، بڑے لوگوں میں ایک کچھ لوگ وہ گزرے ہیں جو بڑے عظیم المرتبت تھے، ان میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ان کا نام تھا مہجع، وہ بھی کالے رنگ کے تھے، مہجع. اور تیسرے نمبر پر حضرت لقمان علیہ السلام تھے، جو رنگ تو جن کا کالا تھا لیکن تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اتنی بڑی آیات نازل فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کا پوری نصیحتیں، ان کی حکمت کی باتیں قرآن پاک نے اتنی بڑی لمبی آیات ذکر کی، تو اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کیا کیا مقام ہوگا. اور نام لے کر ذکر کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے یا حکیم تھے، حکمت والے تھے. اور لوگوں نے ان کو نبی کہا، وہ روایات ضعیف روایات ہیں، وہ روایت صحیح نہیں. لیکن جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکیم تھے اور ولی تھے. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت یہ نقل کی ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ نبی بننا چاہو نبی بن جاؤ، اور اگر نبوت نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، یا تو نبوت لے لو یا حکمت لے لو. کیا اختیار دیا؟ کہ یا تو نبوت لے لو یا حکمت لے لو. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے کہ میں ضرور نبی بنوں تو میں نبوت کو قبول کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھ کو اختیار دیا تو پھر میں نبوت کو قبول نہیں کرتا، پھر میں حکمت کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ نبوت تو اتنا اونچا مقام ہے، آپ نے اس کو کیوں قبول نہیں کیا، حکمت کو کیوں قبول کیا؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے. اگر نبوت مجھ کو میرے اختیار کے بغیر ملتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوتی اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا، میں کیا انکار کر سکتا تھا. اور چونکہ نبوت کا مجھے اختیار دیا گیا، لہذا اب اگر میں نبوت اختیار کو اپنے اختیار سے لیتا تو پھر سارے فیصلے مجھ کو خود ہی کرنے ہوتے. اس لیے فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے وہ نبوت کو قبول نہیں فرمایا، وہ حکمت کو قبول فرمایا. تو یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام شروع شروع میں لوگوں کو پہلے شرعی مسئلے بتایا کرتے تھے، پھر جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو حضرت لقمان علیہ السلام نے لوگوں کو فتوی دینا بند کر دیا. بعض جگہوں پر لکھا کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کے کلمات حکمت بہت منقول ہیں، یہاں تک وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے 10,000 کلمات حکمت کو پڑھا ہے. 10,000 کلمات حکمت میں نے ان کے پڑھے. اللہ اکبر. ان کے شان یہ تھی کہ دور دور سے لوگ ان کے کلمات کو سننے کے لیے جمع ہوتے. اور کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ان کا کام یہی تھا، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ تم وہی نہیں ہو جو جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے؟ کوئی ہوگا جنگل میں کبھی بکریاں چراتے ہوں گے، کوئی ان کا ساتھی ہوگا. وہ آیا تو یہ کہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں بتا رہے تھے لقمان علیہ السلام. تو اس آنے والے آدمی نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتے تھے، آپ وہی ہو نا؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو میں بکریاں چراتا تھا. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ اتنے عظیم مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ کہاں بکریاں چراتے تھے، کہاں آج آپ لوگوں کو اتنی حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں، اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کچھ کام ہیں، جو انسان بھی ان کاموں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے. جو کام بھی کوئی انسان اس کو کرے گا کہ پہلے تو فرمایا کہ یہ فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی وہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا. پہلی چیز فرمائی سچ بولنا، جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے نفرت. نمبر دو فرمایا کہ فضول باتوں سے اجتناب کرنا. نمبر دو فضول باتوں سے اجتناب کرنا. نمبر تین اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا. نمبر تین اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا. نمبر چار حلال روزی پر قناعت کرنا. زیادہ پیسوں کے چکر میں کبھی حرام کی طرف مت جانا. جتنی محنت کر کے، کوشش کر کے، توانائیاں خرچ کر کے اللہ نے حلال روزی دے دی، قناعت کرو اس کے اوپر، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو. نمبر 5، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، کسی ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو. نمبر 6، بات میں سچائی پر قائم رہنا، کبھی جھوٹی بات کی طرف مت جانا. نمبر 7، عہد کو پورا کرنا. نمبر 8، مہمان کا اکرام کرنا. نمبر 9، پڑوسی کی حفاظت کرنا. نمبر 10، فضول کام اور فضول کلام، فضول کام اور فضول کلام ان سب کو چھوڑ دینا. یہ 10 نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کی، جو ہم سب کے لیے توجہ کے قابل ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کام کے اندر مبتلا تو نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو، میں دوبارہ ان باتوں کو لوٹاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق کرنے والا بنائے اور اس کے اوپر توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطا فرمائے. نمبر 1، فرمایا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، سچ بولنا، فضول باتوں سے بچنا. نمبر 3، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا. نمبر 4، حلال روزی پر قناعت کرنا. نمبر 5، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. نمبر 6، بات میں سچائی پر قائم رہنا. نمبر 7، عہد کو پورا کرنا. نمبر 8، مہمان کا اکرام کرنا. نمبر 9، پڑوسی کی حفاظت کرنا. نمبر 10، فضول کام اور فضول کلام کو چھوڑ دینا، فضول کاموں سے بچنا. فرمایا کہ جو کوئی ان کاموں کو کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام عطا فرما دے. آج میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ہم سب لوگ آج کتنی فضول باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنا وقت ہمارا فضولیات میں صرف ہو جاتا ہے. اور جب سے آج ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فون آ گئے اور اسمارٹ فون آ گئے اور انٹرنیٹ ہر جگہ پر بالکل سستا بھی ہو گیا اور عام بھی ہو گیا، کتنا وقت ایک ایک بچے کا ان نیٹوں کے چکر میں برباد ہو رہا ہے. واٹس ایپ، فیس بک، فلانا، یہ میسجنگ، دوستیاں، یاریاں، طرح طرح کے گروپ، ان کے سوال، ان کے جواب، ان میں مداخلت. اگر آپ اس وقت کو گنیں تو میرے خیال میں پوری قوم کا وقت جتنا برباد ان چیزوں نے کیا شاید ہی کسی نے کیا. بڑے چھوٹے کا احترام ہی ختم ہو گیا. باپ بات کر رہا ہے، بچے موبائلوں پہ لگے ہوئے، نظر اٹھائے بغیر بچے جواب دے رہے ہیں باپ کو، ماں کو. استاد بات کر رہا ہے یا کوئی خاندان کا یا ویسے کوئی بزرگ بات کر رہا ہے، بچوں کی نگاہیں موبائلوں پر ہیں، وہ بات کی طرف متوجہ نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جب بڑے ہوتے تھے تو چھوٹے ان کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی کام کی بات تو سننے کو ملتی تھی، بڑے موجود ہیں. اب یہاں تو کسی کو ہر انسان اپنے چکر میں لگا ہوا. اگر تو کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ضروری کام ٹھیک ہے. آج کل بہت سارے کام انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں تو چلو کوئی ضروری کاموں میں، ای میلوں میں لگا ہوا ہے. لیکن ایک ہے فضول لغویات، طرح طرح کے گروپ ہیں دوستوں کے، یاروں کے، ہر وقت ان کے ساتھ الٹی سیدھی میسیجنگ چل رہی ہے. یہ چھوٹی سی بات میں نے عرض کی. یہ کل 10 نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو فرمائی، جو اپنے ساتھی کو انہوں نے کہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. بات کا وقت ختم ہو گیا، میں بس آخری ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بس اسی پر رہنے دیں، باقی انشاءاللہ اندہ درس میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں رچا بسا دیجئے. یا اللہ قرآن پاک کو ہماری زندگیوں میں رچا بسا دیجئے. اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. میری ایک عزیزہ بیمار ہیں اور ایک دو عزیز اور بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت, ان کو مکمل صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. ہم سب کو اپنے عافیت کامل عطا فرما. جو جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.